अब जो है यहां से दूसरा रुकू शुरू होता है और दूसरा रुकू जो है इसमें कुरान के मुनज्जल मिनल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूले बरहक होने के बारे में जो है वो आयात हैं। फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून, पस नहीं मैं कसम खाता हूं। अब आप देखें फला उक्सिमु, पस नहीं मैं कसम खाता हूं। अच्छा अब यहां पे कसम क्यों खाई जा रही है? तो गोया के कसम जब खाई जाती है या तो किसी दावे की दलील के तौर पर होती है और कभी ये होता है कि किसी चीज का कोई इनकार कर रहा है तो उसके इनकार को रद्द करते हुए कसम खाना। तो यहां पे कसम किस चीज के लिए खाई गई? क्योंकि अहले मक्का कयामत का इनकार कर रहे थे तो अब उनका ये जो गुमान था उसको रद्द करते हुए कहा जा रहा है कि आप कहिए फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून, पस नहीं मैं कसम खाता हूं उसकी जो तुम देखते हो। तो बिमा तुबसिरून जो है इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम लोग जो है वो बस किसी भी चीज का जाहिरी पहलू देखते हो, तुम तो बस दुनिया देख रहे हो ना। तो अहले मक्का जो थे वो समझते थे ना कि बस दुनिया में है और दुनिया ही रहेगी। तो कहा फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून, बस नहीं मैं कसम खा कर कहता हूं वो चीज जो कि तुम देखते हो, कि जो चीजें तुम्हें नजर आती हैं मैं उसकी भी कसम खाता हूं। वमा ला तुबसिरून, और वो जो तुम नहीं देखते। तो तुम क्या नहीं देखते? जैसे गैब, अल्लाह है, आखरत है, अल्लाह की सिफात हैं और आखरत के अंदर जो जन्नत जहन्नुम है, फरिश्ते हैं, सारी चीजें। वमा ला तुबसिरून, और जो तुम नहीं देखते मैं उसकी भी कसम खाता हूं और जो तुम देखते हो उसकी भी। इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कॉल है रसूल करीम का, ये कॉल है पैगाम पहुंचाने वाले बुजुर्ग का। तो रसूलिन करीम जो है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये जो सबसे पहली बात के कॉल से क्या मुराद है, तो कॉल से मुराद है कुरान मजीद, यानी अल्लाह का कलाम। तो ये जो कुरान है ना, जो अल्लाह का कलाम है, ये कौन लेकर आया है? ये रसूलिन करीम जो है वो लेकर आए हैं। तो रसूलिन करीम से मुराद है, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इसके मानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इसके मानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी राय है कि इससे मुराद है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो वैसे सूरत तकवीर में आयत 19 में जो है रसूलिन करीम कह के जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद लिए गए। तो यहां कहते हैं कि कुरान को जो रसूल करीम कहा गया, तो ये कहा जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है तो ये रसूल करीम पर कुरान नाजिल हुआ है। वमा हुआ बिकौल शायर, और ये किसी शायर का कौल नहीं है, क्योंकि अहले मक्का क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये किसी शायर का कौल है। कलीलम्मा तो मिनून, तुम कम ही ईमान लाते हो। वला बिकौल काहिन, उनका दूसरा इल्जाम ये था कि ये किसी काहिन का कौल है। तो साथ ही ये आयत नाजिल हो गई कि किसी काहिन का कौल नहीं है। तो काहिन जो थे वो क्या समझते थे? काहिन के बारे में वो समझते थे कि वो कुछ गैब की खबरें रखते हैं और वो आपको काहिन कहते थे। कलील अम्मा तज़क्करून, तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो है वो अहले मक्का का रसूल का इनकार और कुरान का इनकार, और दलील में अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया तो रसूल करीम पर, और उसकी दलील में दो बातें कि ये शायर का कलाम नहीं है और काहिन का कलाम नहीं है, बल्कि फिर किसका कलाम है? तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये नाजिल करता है रब्बल आलमीन की तरफ से, तमाम जहानों के रब की तरफ से कुरान मजीद जो है ये नाजिल किया गया है। इस सिलसिले में बड़ा खूबसूरत एक वाकया मिलता है, और ये वाकया है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का। मुस्नद अहमद की रवायत है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं कि इस्लाम लाने से पहले एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए घर से निकला, मगर आप मुझसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके थे। मैं पहुंचा तो आप नमाज में सूरत अल हाका पढ़ा रहे थे, बल्कि नमाज में आप सूरत अल हाका पढ़ रहे थे। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा, قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا، اور آپ سوچیں کہ سورت الحاقہ اور اللہ کے نبی کی تلاوت، کیسی تلاوت ہوگی نا، کیسی زوردار آیات ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے جیسے ایک گونج پیدا کرتا ہے، ہلا دینے والا، ردیف، قافیہ، ساری باتیں ملتی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا، اور قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا یک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا، اور یہ سورت ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی. تو اب اس واقعے کے بعد بھی ابھی مدت تک وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس تلاوت نے آپ کے دل پر ایک چوٹ لگائی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ پھر انسان جو ہے اگر انکار نہیں کر رہا، یقین نہیں کر رہا تو انکار بھی نہیں کر رہا، جیسے ملی جلی کیفیت میں ہے. پھر کہتے ہیں کہ وقتاً فقتاً ایسے واقعات آتے رہے جو ان کو متاثر کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہ اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے دل پر آخری چوٹ لگتی ہے، جس سے اس چوٹ نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا. انسان پھر پکار اٹھتا ہے، امن تو رب العالمین. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی جو ہے وہ تعریف میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کی گواہی میں اب اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کہی ہے، آیت نمبر 44. پہلی دو باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات انہو لقول رسول کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کریم ہیں. اور دوسری دلیل کیا تھی؟ تنزیل من رب العالمین. تیسری دلیل کیا ہے؟ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ گھڑ لیتے علینا ہم پر بعض الاقاویل، کچھ باتیں، کہ اگر آپ گھڑ کر ہماری طرف کچھ آیات کو یا باتوں کو منسوب کر دیتے، لاخذنا، البتہ ہم پکڑ لیتے، منہ اس کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالیمین، دائیں ہاتھ سے. ثم لقطعنا، پھر ہم کاٹ ڈالتے. کون کاٹتا؟ ہم کاٹتے. کون ہے؟ اللہ تعالی. منہ الوتین، اس کو، اس کی شہ رگ سے. تو اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. اور کسی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا جائے تو گرفت مضبوط ہوتی ہے بڑی، کہ پورا کا پورا پھر وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر کاٹ ڈالتے ہم اس کی رگے گردن. اور وتین جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ شہ رگ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ پھر ہم اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے. رگے جان، رگے دل، کہتے ہیں دل سے سر کو جانے والی رگ، اور جو کہ شاہ رگ، جسے پورے جسم کو جو ہے وہ خون سپلائی ہوتا ہے، تو ہم اس کو ہی مسل دیتے، کاٹ دیتے، چشمے زدن میں وہ ختم ہو جاتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما پس نہیں، منکم تم میں سے، من کوئی، تو تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، احد کوئی ایک، عنہ اس سے، حاجزین کے جو ہمیں روک دیتا. تو اے اہل مکہ، پھر کوئی ایک شخص بھی تم میں سے نہ ہوتا جو اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ بچانے والا بنتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بچانے والا بنتا. مفسرین کہتے ہیں احد یہاں پہ جمع کے معنی میں ہے، کہ سارے اہل مکہ بھی جمع ہو جاتے، سارے مکہ کے سردار اور ان کی سرداریاں اور باغیچے اور ان کا اقتدار، سارے مل کر بھی جو ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچاتے اگر وہ قرآن کو گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرح منسوخ کرتے. کیونکہ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے پاس سے اس کو گھڑ کر لاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ایک ہوتا ہے قول ہے نا, اور یہاں پہ ہے تقولا, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو گھڑ لینا. ایک ہوتا ہے نا قول, بات کرنا, اقوال جمع ہے اس کی. لیکن تقولا آئے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز گھڑ کر لانا, کوئی چیز بنا کر لانا, ایسی سیدھی سادھی بات نہیں, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو پھر گھڑ کر لانا, بنا کر لانا. تو اقوالون اس کی جمع ہے اور اقاویل بھی جمع ہے. اور اقوال بھی جیسے جمع ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ حاجزین, حاجیمزا, حاجیمزے, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ایک رکاوٹ یا درمیان میں کوئی پردہ, تو پھر کوئی بھی ایسا نہ آتا جو کہ آپ کو جو ہے وہ بچا سکتا. اچھا یہ جو آیات ہیں جو آیت نمبر 44 سے آیت نمبر جو ہے 47 تک, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت پر دلالت کرتی ہیں. رسول کی زبان سے جو قرآن مجید نازل ہوا اور اہل مکہ قرآن مجید کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ گھڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, یا شاعر اور کاہن کہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنے شدید الفاظ استعمال کر کے یہ بات کہی ہے کہ اہل مکہ, تو اہل مکہ اگر رسول بھی جو ہے قرآن کو گھڑ کر ہمارے سامنے لاتا, ہماری طرف منسوب کر دیتا, یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا, نبی پر ہوتا ہے نا قرآن نازل یا کلام نازل, تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا, تو اسی وقت ہم اس کو ہلاک کر دیتے. تو دنیا میں سے اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کیا ہے کہ اللہ اس کو پکڑ کر رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ سکتے ہیں, تو پھر باقی لوگ ان کا حال کیا ہوگا. پھر دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے پر دلالت کرتی ہیں, کیونکہ آپ اپنے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے تھے, ہے نا. تو اس کے پھر معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کی, ان کی کڑی نگرانی بھی کی, اور پھر وحی کا خزانہ جو تھا نا اللہ نے اس کی حفاظت خاص طور پہ کی, اور ایسے حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے تیز تیز اپنی زبان نہیں چلاؤ, اس کو یاد کرا دینا اور اس کو سینے میں محفوظ رکھوانا ہماری ذمہ داری ہے نا. تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ کمی بیشی بھی ہوگی تو پھر ہم جو ہے اس کمی بیشی کو درست کر دیں گے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو یہی یہاں پہ بات ہے. تو یہ جو آیات ہیں, ایک طرف قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کریم ہے اور صحیح کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں, اس پر بھی دلالت کرتی ہیں, اور دوسری طرف اللہ کے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں. تنزیل من رب العالمین, پیچھے آپ نے پڑھا تھا آیت 43 میں, اور اب جو ہے آیت 48 میں کیا کہہ رہے ہیں, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. قرآن مجید فائدہ دیتا ہے لیکن ان دلوں کو جو دل ڈرتے رہتے ہیں, قرآن مجید زندگیاں بدل دیتا ہے لیکن ان لوگوں کی جو کہ تقویٰ رکھنے والے ہیں. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ڈر سے اپنی زندگی جو ہے نا اس کو گزارتے ہیں, موت کا یقین, اللہ کی ملاقات کا یقین, گناہوں کا کی سزا ملنے کا یقین, اور نیکیوں کی جزا ملنے کا یقین. یہ تقویٰ ہے جو کہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے, اور متقی جو ہے یہ بننا اتنا آسان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہاں پہ بھی ایک ہی بات ہے جو بڑی عام ہے اور پوری سورت کے آخر میں, کہ یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو, وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے بعض جھٹلاتے بھی ہیں, بعض نہیں قرآن کو مانتے, بعض قرآن کو جھٹلاتے ہیں, اور وہ اہل مکہ بھی تھے اور آج مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا معاشی نظام آج اس پہ قابل عمل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کے معاشرتی نظام، یہ جو فیملی سسٹم ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو وراثت کے قانون پر عمل نہیں ہو سکتا، اور کوئی کہتا ہے کہ سیاست الگ کر دینی چاہیے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سی، اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہم کو معلوم ہے کہ لوگ اسلام، قرآن، رسول، اللہ اس کو جھٹلاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور وہ اور یہ وہ ہے جو پچھتاوا ہے منکروں پر، اس کے کیا معنی ہے کہ یہ قرآن کا انکار جو ہے، قرآن کا جھٹلانا یہ منکرین کے لیے، یہ کافروں کے لیے ایک پچھتاوا ہے، اور اس کے معنی ہیں جیسے حسرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے تھکنا، یہ لفظ تھکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پچھتاوے کے لیے، آپ اردو میں بھی کہتی ہیں کہ اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ پچھتاوا ہے، ایک ہوتا ہے ندما، یہ پہلا درجہ ہے، اور حسرہ کے معنی ہیں کہ اشد الندامہ، اشد الندامت، بہت زیادہ نادم ہونا، صاحب منجد کہتے ہیں کہ حسرہ اور حسرت کے معنی ہے افسوس کرنا، حسرت اپنے کسی کیے ہوئے فیل پر افسوس، اور ندامت کے اظہار کا نام ہے، تو حسرت جو ہے اس دن یہ لوگ حسرت کریں گے، اور یہ حسرہ کا لفظ جو ہے نا پھر یہ تھکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل تھک جاتا ہے، تو جب تھکتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بہت ہی پھر جیسے بعض اوقات کچھ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن تھکن کی وجہ سے وہ بالکل ہی جو ہے جب چور ہو جاتا ہے تو وہ جیسے شرمندہ ہوتا ہے اور افسردہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے اپنے کام کا یا اپنے وقت کا استعمال ایسے کیوں نہ کیا. تو حسرہ کہتے ہیں الایا سے اگلا درجہ، تھکاوٹ کی وجہ سے سخت لاچار ہو جانا، عاجز ہو جانا، تھکاوٹ اور عاجزی میں ایا سے بھی اگلا درجہ، تو یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لحسرتن علی الکافرین، یہ پچھتاوا ہے کفر کرنے والوں پر، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور وہ جو ہے کیا ہے کہ یہ بالکل یقینی حق ہے. تو کیا ہے یقینی حق؟ قیامت. شاباش. اور وہ کیا ہے؟ الحاقتو ملحاقتو وما ادراک ملحاقو، کہ یہ یقینی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس پاکی بیان کر اپنے رب عظیم کی. اور پاکی بیان کرنا اس کے ایک معنی تو بڑے معروف ہیں اور آپ سب کو آتے ہی ہیں کہ اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرنا، اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اس کو بیان کرنا. دوسرے اس کے معنی وہ جو تسبیح کی جاتی ہے کہ مختلف تسبیحات جو کی جاتی ہیں. تیسرے اس کے معنی نماز پڑھنے کے بھی ہیں. اور ابو داؤد میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو. تو رکوع میں پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. تو جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ جھک کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو ہم بھی رکوع میں جھکتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو عیوب سے پاک ہے، تو منزہ ہے، تیرے فیصلے بڑے ہی محکم ہیں، حکیمانہ ہیں، مضبوط ہیں، اٹل ہیں، تو ان کو پورا کرنے پر قادر ہیں. اور کائنات کا ذرہ ذرہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو پھر اشرف المخلوقات میں جو انسان ہے اس کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. تو آخری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر اہل مکہ بھی اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بسم ربک العظیم، کہ آپ قدرت اور عظمت والے رب کی تسبیح بیان کریں. ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ ان سرکشوں کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا کب دی جائے گی؟ جب الحاقتو ملحاقتو وما ادراک ملحاقہ، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا. تو یہ ہے سورت جو ہماری غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے. یہ ہے وہ صورت جو بتاتی ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ کرسی, نہ اولاد, نہ اقتدار, اور نہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کسی کا کوئی پیارا جیل میں چلا جائے تو مائیں زیور بیچ دیتی ہیں, زمین بیچ دیتے ہیں, گھر بیچ دیتے ہیں, سارا کچھ بیچتے ہیں, پھر رشتے دار, دوست احباب, وہ بھی ساتھ لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس کو جیل سے نکالا جائے. لیکن جہنم کی جیل اور جہنم کی زنجیریں, اس کی آگ, اس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اور کوئی دوسرے کو بچا نہیں سکتا سوائے حسن عمل کے. اللہ پر ایمان اور مسکین کو کھانا کھلانا, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلانا, اس سے یہ بات پتا چلتی ہے حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد. خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود تڑپنے سے, خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.